कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر تم شک میں پڑ گئے ہو اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے خاص بندے پر، تو اس جیسی ایک صورت ہی لا دکھاؤ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. تیار کی یہی ہے وہ منکرین حق کے لیے. سورہ بقرہ کی ان دو آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نبوت اور مقام رسالت بیان فرمایا، اور آپ کا ہمیشہ رہنے والا معجزہ یعنی صداقت کتاب قرآن حکیم فرقان مجید کے محاسن ارشاد فرمائے. ناظرین، ان دو آیتوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے عبادت کی اہمیت بیان فرمائی تھی، اور وہ دلائل ارشاد فرمائے تھے جن سے عقیدہ توحید مضبوط ہو. اب مقاصد قرآن حکیم میں صداقت کتاب اور ایمان بالنبوت دو اہم چیزیں ہیں. ان آیات میں بڑا کھل کر واشگاف انداز میں اللہ رب العالمین نے ان کی صداقت اور سچائی بیان فرمائی. ارشاد باری ہوا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْب، اگر تم شک میں ہو. یہ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں جہاں قرآن حکیم کے اوصاف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے تھے، ارشاد ہوا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، کتاب کی تین صفات بیان کی گئی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب ہے یعنی محفوظ ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ یہ لا ریب ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تیسری چیز بیان ہوئی تھی کہ یہ ہدایت ہے تقوی داروں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے. کیونکہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پرہیزگار بننے کا نسخہ یہ ہے کہ تم اپنا رشتہ اعتقاد اور اپنا رشتہ عمل اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو جس کتاب کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا۔ یہاں انداز اس اعجاز اور اس معجزے کی صداقت بیان کرنے کا بڑا دلچسپ ہے کہ یہاں چیلنج کیا گیا کہ اگر تم لوگ شک میں ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے خاص بندے پر، تو قرآن مجید کی سورتوں میں سے کسی چھوٹی سی سورت کی مثل کوئی سورت ہی بنا لاؤ، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اس دن میں تمہارے جتنے ہم نوا ہیں، جتنے مددگار ہیں، جتنے حمایتی ہیں، ان سب کو بلاؤ، اور پھر لاؤ اس قرآن مجید کی سورتوں میں سے کسی سورت ایسی سورت۔ پھر قرآن حکیم نے کہا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، تو پھر ڈرو نارے جہنم سے، پھر خوف رکھو نارے جہنم کا، اور پھر ارشاد یہ فرمایا کہ وہ تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ ناظرین، جہاں تک قرآن حکیم کی صداقت، اس کے معجزہ ہونے، اس کے خوبصورت ہونے، اس کے کلام اعلی و ارفع ہونے، اس کے بالا ہونے، اس کے تازہ ہونے کا تعلق ہے، تو میں یاد کروانا چاہوں گا کہ دور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک منکر حق شخص کا، جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، لوگ اسے ریحانہ قریش کے نام سے یاد کرتے تھے، اور بڑا ادیب اور فصیح شخص تھا۔ کسی محفل میں اس نے رسول اللہ علیہ السلام سے سورہ غافر کی چند آیات سنی۔ سننے کے بعد جس وقت اپنوں کی محفل میں گیا تو اس نے کہا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام اور ایسی کتاب سنی ہے کہ جو کلام نہ انسانوں کے کلام کے مشابہ ہے اور نہ جنوں کے کلام کے مشابہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف جن الفاظ میں کیا، قاری قرآن کی توجہ چاہتے ہیں، اس نے کہا وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةً وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس قرآن مجید کی آیات میں مٹھاس ہے، اس میں ایک ذائقہ ہے جو ذائقہ اور مٹھاس کسی دوسری کتاب کے اندر نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی تعلیمات تازہ ہیں، ایک زمانہ بھی بیت جائے تو اس کی ہر آیت شگفتہ نظر آئے گی، اس کا ہر بیان تازہ نظر آئے گا۔ پھر کہا کہ جیسے تازہ درخت ہو اور اس کی اوپر شاخیں ہوں اور ان کے ساتھ پھل لگے، قرآن مجید کی ہر صورت اور ہر بیان ان تازہ شاخوں کی مانند ہے جن میں پھل لگتا ہے، معانی اور ادراکات کا ایک سمندر ان الفاظ میں معجزاً دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح پرانا درخت ہو اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بالکل قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جس محفل میں پڑھا جائے، قرآن چھا جائے اور سب کلاموں پر غالب آ جائے، اور دنیا میں کسی کا کلام اس کتاب کے کلام پر غالب نہ آئے۔ مجھے یہاں گوئٹے کے الفاظ یاد آئے۔ گوئٹے نے ایک موقع پر قرآن مجید پڑھنے کے بعد حیرانگی اور سراسیمگی کے عالم میں یہ بات کہی تھی کہ جس وقت پہلی مرتبہ قرآن مجید پڑھو تو قرآن مجید کی بوجھل آیات جو ہیں وہ شاید تاثر پیدا نہ کریں، لیکن آہستہ آہستہ جب قرآن مجید کو پڑھتے چلے جاؤ تو اس کا پڑھنے والا اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کا عاشق ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کتاب کے الفاظ سے اور اس کی تعلیمات سے وہ دور رہ سکے۔ شاید اسی لیے انسائیکلوپیڈیا آف برٹینیکا اور ایسی کتابوں نے بڑا کھلا سا اعتراف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کے بارے میں کیا کہ قرآن از موسٹ اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ ان دا ورلڈ اپ ٹو دا پریزنٹ ڈے۔ آج تک اگر کوئی اسٹینڈرڈ کی کتاب ہے کتابوں کی تاریخ میں تو وہ کتاب ہے جس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا۔ اس کی تاثیر، اس کا پڑھا جانا، اس سے استفادہ کرنا، اس کا لوگوں کے دلوں میں اتر جانا اور اس کا دماغوں پر چھا جانا، اس کے الفاظ کے نازک آبگینوں میں انسان کا حقائق کی تصویر دیکھنا، جس وقت یہ موضوعات چھیڑے جائیں تو پھر یہ اعتراف بھی تقریباً دنیا کے ہر انسائیکلوپیڈیا نے کیا ہے کہ قرآن از موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ورلڈ اپ ٹو دا پریزنٹ ڈے۔ آج تک اس دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی گئی اور پڑھائی گئی وہ کتاب ہے جس کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا۔ قرآن مجید نے اپنے انداز میں انہی حقائق کو بڑے پرلطف طریقے سے قاری قرآن کے سامنے رکھا اور کہا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ ناظرین، یہاں قرآن مجید کا اترنا بھی ذکر کیا گیا اور پھر جن کے سینے پر نازل ہوا ان کے لیے صفت لائی گئی عبدنا، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا اپنے عبد پر، یہاں اپنے بندے پر، یعنی خاص بندے پر۔ عبدنا کی ترکیب میں یہ جو مرکب اضافی کی ترکیب استعمال کی گئی، اس نے معنی دیا خاص بندہ ہونا، عظیم بندہ ہونا، محتشم بندہ ہونا، اور شاید اس میں یہ بھی اشارہ ہو کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے یہود اور نصارہ ایک کبھی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے لیے عبدنا کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ دیکھو، دنیا کی کوئی کتاب قرآن کی ٹکر کی کتاب نہیں ہے، ہر صحیفہ اس کتاب میں سما جائے، ہر مفہوم اس کے مفہومات کے سمندر میں ڈوب جائے، بیانوں میں کوئی بیان اس کے بیان جیسا نہیں، اور علوم میں کوئی علم اس کے علوم ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے نظیر کتاب رسول اللہ علیہ السلام کے سینے پر نازل کی، لیکن جس کے سینے پر نازل کی وہ رسول تھا، وہ عبد خاص تھا، وہ اللہ کا بیٹا نہیں تھا، وہ معبود نہیں تھا۔ گویا ایک لفظ کے اندر عقیدہ توحید بھی بیان ہو گیا، عقیدہ رسالت بھی بیان ہو گیا، اور صداقت کتاب بھی بیان ہو گئی۔ علی عبدنا فاتو بے صورت، تو لے آؤ اس کی صورتوں میں سے جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ صورت کیا ہے؟ صورت کے تین معنی ائمہ لغت نے نقل کیے ہیں۔ ایک معنی ہے باڑ اور دیوار، کسی باغ کے گرد گرد جو فصیل ہوتی ہے یا باڑ لگائی جاتی ہے اس کو سورہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے مختلف حصوں کو صورت سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص خاص مفہومات اور تعلیمات پر مشتمل یا اچھوتے قسم کے خاص خاص الفاظ پر مشتمل ایک ایسا حصہ جو اپنے مضامین کو ایسے گھیرے ہوئے ہے جس طرح کہ کسی شہر کی فصیل شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا معنی منزل بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو پڑھنے والا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلی و ارفع درجات قاری قرآن کے سامنے لا کے کہے گا کہ اے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھتا جا اور پھر ان درجات اور منازل پر فائز ہوتا چلا جا، یعنی ایسی کتاب کہ وہ حصص جن کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اعلی مقام عطا فرمائے گا. اور ایک تیسرا معنی اس کا رتبہ بھی کیا گیا ہے اور عزت سے بھی اس کا معنی کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کا ہر حصہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ لو لگاؤ اور اس سے تعلق قائم کرو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے اور اس سے رتبوں میں اضافہ ہو جائے. فرمایا فاتو بے صورت من مثلہ، یہاں ائمہ تفسیر نے دو طرح تفسیر کی ہے. ایک تو یہ معنی ہے کہ قرآن مجید کی صورت ایسی کوئی صورت لا کے بتاؤ، اور ایک دوسرا معنی ائمہ تفسیر نے یہ بھی کیا ہے کہ مم مثلہ ہی میں اصل اشارہ عبدنا کی طرف ہے، کہ جیسے ہمارا محبوب بندہ دیکھیے کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھا، کسی سے پڑھا نہیں ہے، قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن یہ قرآن مجید اس نے پیش کیا. جس طرح میرے محبوب رسول نے قرآن مجید تمہارے سامنے پیش کیا، کیا اس کی طرح اور اس کی مثل کوئی ہے کہ جو کلام اللہ رب العالمین کا سنا سکے؟ تو گویا دونوں چیزوں کی نفی، ایک تو قرآن مجید کی مثل کسی کے پاس نہیں، اور دوسرا جس طرح قرآن بے مثال ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے مثال بنا دیا ہے، ان کی کوئی نظیر نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں. فاتو بے صورت من مثلہ وادعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ظاہر ہے وہ تأثر تو اپنی محافل میں کل بھی یہی دیتے تھے جو منکرین حق ہیں، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم قرآن کریم جیسا کلام پیش کر دیں، کتاب جیسی کتاب لے آئیں، اس کی صورتوں میں سے صورت پیش کر دیں، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ اگر سچے ہیں تو پھر کر کے دکھائیں، اور نہ صرف خود کریں بلکہ اپنے حمایتیوں کو بھی بلائیں اور مددگاروں کو بھی بلائیں. یہاں ایک اور طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے نزول میں لفظ استعمال ہوا نزلنا، جس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو اتارنا، اور بذات خود قرآن مجید کو 114 سورتوں میں تقسیم کرنا. شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید دیا جائے اور اس کو صورتوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے پڑھا جائے تو اس کے یاد کرنے سے ایک خوشی کی لہر روح میں پیدا ہوتی ہے. اور مقصد کتاب یہی ہے کہ بندہ اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کے بدن میں خوشیوں کی لہریں اٹھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حفظ کرنا، یاد کر لینا اور اس کلام سے تعلق پیدا کر لینا آسان ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا، 114 سورتوں میں رکھا تاکہ اس کا یاد کرنا آسان ہو. اور یقیناً جس وقت حفاظ کرام زیادہ ہو جائیں گے اور یہ کتاب سینوں میں محفوظ ہو جائے گی تو یہ رغبت کا بھی کام دے گی کہ جن تک یہ تعلیم نہیں پہنچی ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ وہ اس قرآن مجید سے اپنا رابطہ پیدا کریں، اس کو یاد کریں اور اس کی خوشیاں اپنی روح میں ہنڈے لیں. تو یہ تھیں وہ حکمتیں جن کے بنا پر کبھی سورتن کہا، کبھی نزل نہ کہا، اور قرآن مجید کی صداقت اور اس کا معجزہ ہونا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. ناظرین، پھر ان آیات کے اندر تین عنوانات ہیں جو قابل توجہ ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا تسلیم کیا جائے. دوسرا عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کا معجزہ ہونا یا صداقت کتاب نہیں مانے گا اور اس کتاب کی توہین کرے گا تو قرآن مجید نے اس کا معذب ہونا بیان کیا، یعنی اس کو عذاب دیا جائے گا. اور ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں. شاید انداز میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا اس سے مراد منکرین حق ہیں جن کو اپنے معبودوں کے ساتھ نار جہنم میں ڈالا جائے گا. ان کی رسوائی اور ذلت کو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی. یہاں قارئین اعتقادی زندگی کے بعد عملی زندگی کا حسن قرآن مجید نے بیان کیا. پہلے جتنی بھی دعوات تھیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہیں بیان توحید ہے، کہیں بیان نبوت ہے، کہیں صداقت کتاب کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ ان بنیادی قرآنی مقاصد سے رشتہ قاری قرآن کا مضبوط ہو جائے. اب قاری قرآن کو عمل صالح کی دعوت دی گئی. یہاں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے صرف عمل کی دعوت نہیں دی، عمل صالح کی دعوت دی ہے. عمل میں اور عمل صالح میں کیا فرق ہے؟ ایک باریک فرق. کسی کام کے لیے عربی زبان میں عمل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل کا بھی. اگر کوئی کام کوئی نمونہ دیکھ کر کیا جائے تو صاحب وہ عمل ہوتا ہے، اور اگر نمونے کے بغیر کیا جائے تو وہ فعل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جتنے کام کیے اس کے لیے لفظ فعل استعمال ہوا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی اللہ کے لیے کوئی نمونہ ضروری نہیں، وہ قادر و قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے بغیر نمونے کے کرتا ہے، اس کے اندر ایجادی صفت ہے. لیکن جس وقت انسان کے لیے کہا گیا تو انسان نمونے کا محتاج ہے، اور عمل وہ ہوتا ہے جس میں نمونہ ہو، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں حضور کا نمونہ ہو. گویا رب کریم نے یہاں یہ کہا کہ اعمال صالحہ بجا لاؤ، یعنی اپنی زندگی کے ہر عمل کو استوار کرو اسوہ رسول کے مطابق. جو کچھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں کہیں دیں، آپ جیسا کریں، اپنی زندگی ان خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کرو. علم غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعوت ہے جو پناہ ہے. پھر عمل صالح کے نتیجے میں اور استحکام ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالی کی طرف سے جن انعامات کا ذکر کیا گیا وہ انعامات یہ ہیں کہ آخرت میں باغات ہوں گے، ان سے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور جب کبھی کسی کو کوئی پھل ملے گا تو وہ یہ کہے گا یہ تو وہی ہے جو دنیا میں مجھے پہلے ملا تھا. شاید یہ بھی اس لیے کہ ناظرین اگر اخروٹ بھی ہوں اور زندگی میں آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہیں، پہلی مرتبہ آپ کو کھانے کے لیے دیے گئے ہیں، تو آپ کے لیے مشکل پڑ جائے گی کہ آیا اس کو توڑ کے کھاؤں یا اس کو چوس کے کھاؤں، اس لیے کہ نمونہ نہیں ہوتا، کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت اور اس کی نعمتیں بیان کیں تو یہ کہا کہ پھل جو ملیں گے وہ ہوں گے تو دنیا کے پھلوں ہی سے ملتے جلتے، تاکہ نامانوس ہونے کی وجہ سے جنتی جو ہیں وہ کراہت محسوس نہ کریں، لیکن جس وقت وہ کھائیں گے تو ان میں عجب ذائقہ ہوگا. اور یہ بعض مفسرین نے اس کو یوں بھی کھولا ہے کہ اصل میں مختلف نعمتیں رسول اللہ علیہ السلام نے بتائی کہ اگر کوئی یہ کرے تو یہ کرے تو اس کو اللہ یہ انعام دے گا. تو جس وقت قیامت قائم ہوگی تو حضور کے غلاموں کو جس وقت انعامات دیے جائیں گے تو وہ انعامات دیکھ کر کے کہیں گے کہ وہ تو بھی متشابہ، یہ تو وہی چیز ہے جو پہلے ہی ہمیں جس کا علم رسول اللہ علیہ السلام نے دے دیا تھا. گویا پھر بھی اس میں بھی وہ صداقت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دلیل قائم کریں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے. ناظرین ان آیات بینات کے اندر اگر میرے شرکائے درس کسی نقطہ کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہیں تو وہ کرا سکتے ہیں.
شاہ صاحب، موجودہ حالات میں ہم ان آیات سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟
قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنا تعلق قرآن حکیم فرقان مجید سے مضبوط کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ساری نورانی زندگی قرآن مجید کی ترویج کے لیے لگائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے شادیوں، خوشیوں، غموں، عبادتوں، زندگی کا کوئی ایسا کونہ، گوشہ، زاویہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں قرآن مجید کی تعلیمات کو انجیکٹ نہ کر دیا ہو. یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو قالب قرآن میں ڈالیں، جو کچھ قرآن مجید چاہتا ہے ہم اسی کے مطابق بن جائیں، اسی کے مطابق ہو جائیں. یہ آیات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا اعتقاد قرآن مجید پر ڈھیلا اور کمزور نہ کریں، بلکہ اس کو لا ریب کتاب مانیں جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے رکھا ہے. اور یہ آیات یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنے جیسا انسان نہ سمجھیں، بلکہ ایسی ہستی تصور کریں جس کا تعلق اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی ایسا تحفہ کسی کو دیا ہے جو تحفہ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا ہے. اور یہ آیات یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ہم عمل صالح سے آخرت کی تیاری کریں. اللہ تعالی ان آیات بینات کی روح ہم سب کو عطا فرمائے.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے